والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم اور تمہارا آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم اگر نہ ہو تمہارے اولاد اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے کہ جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو کہ تم کر مرو یا قرض کے اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض کے جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور یہی ہے بڑی مراد ملنی اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بزرگان محترم، اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میراث اور ترکہ کے تعلق سے دو احکام بیان کیے۔ پہلا حکم، اولاد کو کتنا حصہ ملتا ہے، لڑکا ہو تو کتنا، لڑکی ہو تو کتنا، دونوں ہوں تو ہر ایک کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ بیان کیا، والدین دونوں ہوں تو کیا ہے، دونوں میں سے ایک ہوں تو کتنا حصہ ہے، اگر والدین کے ساتھ ایک سے زائد بھائی بہن ہو تو اس وقت کیا حکم ہے، یہ تفصیلات بیان ہوئی۔ اب ان آیتوں میں میاں بیوی کا جو حصہ ہے ان کی میراث اور انہیں کیا ترکہ ملتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے بھائیوں کا حصہ بیان کریں گے، بھائی اور بہن کا۔ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، مردوں کو اپنی بیویوں کے مال سے، ان کے ترکہ سے آدھا حصہ ملتا ہے، نصف، جبکہ ان کی بیوی کو اولاد نہ ہو۔ اولاد چاہے اسی شوہر سے یا کسی اور شوہر سے، اولاد نہیں ہے تو شوہر کو پورے مال کا آدھا حصہ ملتا ہے، اور اگر عورت کو اولاد ہے، خواہ وہ اسی شوہر سے ہو یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، عورت اولاد رکھتی ہو تو پھر شوہر کو ایک چوتھائی حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو پورے مال میں سے آدھا ہے، اور اگر اولاد ہو تو پورے مال میں سے چوتھائی حصہ ملتا ہے۔ تو عورت سے مرد کو کتنا حصہ ملتا ہے اس کو بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مرد انتقال کر جائے، شوہر انتقال کر جائے، تو اس کی بیوی کو اگر شوہر کی اولاد ہے تو آٹھواں حصہ ملتا ہے، اور اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو پھر ایک چوتھائی حصہ ملتا ہے۔ اب خواہ شوہر کی اولاد اسی بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اگر وہ اولاد رکھتا ہے تو عورت کا حصہ کم ہو جاتا ہے اور آٹھواں حصہ ہو جاتا ہے، اگر اولاد نہیں رکھتا ہے، اولاد رکھتا ہے تو آٹھواں حصہ ہے۔ تو دو باتیں ہوئی، کہ مرد کو شوہر کو کتنا ملتا ہے اولاد ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں، ایسے ہی بیوی کو عورت کو کتنا حصہ ملتا ہے اولاد ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ یہاں بھی وہی قاعدہ آئے گا کہ مرد کو دوہرا حصہ ہے، عورت کو اکہرا ایک حصہ ہے۔ مرد کو دگنا اور دوہرا حصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، مرد ذمہ دار ہے اور مرد کے ذمے اللہ نے خرچ بھی رکھا ہے، عورت کے ذمے اللہ نے کوئی خرچ نہیں رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، کیوں؟ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، اور یہ فضیلت ایسی نہیں کہ ایک مالک کو جو غلام پر حاصل ہے، بلکہ یہ فضیلت کہ کہیں دو ساتھی ہوں، ایک بڑا ساتھی ہے اور دوسرا چھوٹا ہے، اس طرح کی فضیلت ہے۔ عورت کوئی محکوم اور غلام نہیں ہو جاتی، مرد کوئی آقا اور مالک نہیں ہو جاتا، ہاں اس کے ساتھ اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ اور دوسری بات، مرد چونکہ مال بھی خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کا حصہ زیادہ رکھا۔ عورت کو اولاد ہے تو مرد کو چوتھائی ہے، اگر عورت کو اولاد نہیں ہے تو مرد کو نصف اور آدھا حصہ ہے پورے مال میں سے۔ اور اس کے بالمقابل عورت کو اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے، عورت کو ایک چوتھائی 1/4 ملتا ہے، اگر اولاد ہے تو آٹھواں حصہ جس کو ثمن کہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہے جو تمہاری عورتوں نے چھوڑا ہے اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے، اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ کر مر گئیں، یعنی جو مال انہوں نے چھوڑا ہے وصیت کے بعد جو کر گئی ہیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ میت کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ میت کے ترکہ سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا، اگر کوئی دوسرا آدمی اپنی خوشی سے کر دے اجازت ہے، لیکن پہلا حق یہ ہے کہ اسی کے مال سے، اسی کے ترکہ سے اس کے کفن دفن کا خرچ کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ پھر جتنا مال ہے اس میں سے اگر اس نے قرض چھوڑا ہے تو قرض ادا کیا جائے گا، پھر جو مال باقی رہے گا تو وصیت پوری کی جائے گی، اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے، اور وصیت تہائی مال تک ہوگی۔ وصیت کے بعد میراث کا چوتھا نمبر ہے، میراث کا نمبر آتا ہے۔ لہذا پہلے کفن دفن کا، پھر قرض کی ادائیگی کا، پھر وصیت کا، اور آخر میں میراث کا نمبر ہے، اور یہ ترتیب ہے۔ تو یہی بات کہتے ہیں کہ من بعد وصیتی یوصین بها او دین، کہ جو وصیت وہ کر گئی ہیں ان کو اس کو ادا کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد. گزشتہ تفسیر میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ترتیب میں قرض کی ادائیگی پہلے ہے، وصیت کی ادائیگی بعد میں ہے، لیکن قرآن وصیت کو پہلے ذکر کرتا ہے، قرض کو بعد میں ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والا تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، لیکن وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ عموماً وصیت بغیر کسی عوض کے ہوتی ہے. تو کون آ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں کے مال میں سے بطور وصیت اتنا دے دو؟ کوئی مطالبہ کر نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے. وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور عورتوں کے لیے جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس میں سے چوتھائی مال ہے. اگر تمہیں اولاد نہ ہو، اور اگر تمہیں اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہے وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یہاں جیسا کہ بتایا گیا کہ اگر شوہر کو اولاد ہے تو بیوی کا حصہ خود بخود کم ہو جائے گا، چاہے وہ اسی کے بطن سے ہو یا پہلے کسی اور بیوی سے ہو. اسی طرح سے بیوی کو اولاد ہے تو شوہر کا حصہ خود بخود کم ہو جائے گا، چاہے اسی شوہر سے ہو یا اس سے پہلے کسی سے ہو. اولاد ہو تو شوہر کا حصہ کم ہوتا ہے. اللہ تعالی نے میاں بیوی کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس میں اولاد کا لحاظ رکھا ہے. اولاد کا لحاظ رکھ کر اللہ تعالی نے دونوں کے حصے مقرر کیے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، میاں بیوی کے بعد اب ایک ایسا شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کلالہ ہے، یعنی اس کا کوئی وارث نہیں، نہ ماں باپ ہیں نہ دادا ہیں، اوپر تک نہ اولاد ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہیں. تو ماں باپ کو دادا کو اصول کہتے ہیں، اور بیٹا بیٹی پوتا پوتی کو فروع کہتے ہیں. تو کلالہ وہ شخص ہے عربی میں جس کا کوئی وارث نہیں ہے. اب اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، تو ایک بھائی ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، ایک بہن ہے تو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں، ایک بھائی ایک بہن دونوں ہیں، یا دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں، تو ہر صورت میں ایک تہائی حصہ ملے گا، اور وہ تہائی حصہ دونوں کو ملے گا. دو بھائی ہوں یا دس بھائی ہوں، یا مل جل کر ہوں، کچھ بہنیں ہوں کچھ بھائی ہوں، تو ہر صورت میں ایک تہائی ملے گا. اور یہاں جس بھائی کا ذکر ہو رہا ہے وہ اخیافی بھائی ہے. اخیافی بھائی سے مراد ماں شریک بھائی ہوتا ہے، ماں شریک بہن ہوتی ہے. بھائیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سگا ہے، ایک سوتیلا ہے. سگے بھائی بہن ہیں، سوتیلے بھائی بہن ہیں. سگے بھائی بہن وہ ہیں جو ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور سوتیلا اسے کہتے ہیں अगर मां की तरफ से सौतेला हो तो वो बाप शरीक भाई है, अगर बाप की तरफ से सौतेला हो तो वो मां शरीक भाई है। तो यहां हकीकी भाई बहन का जिक्र नहीं है और बाप शरीक भाई बहन का भी जिक्र नहीं है, बल्कि मां शरीक भाई और बहन का जिक्र है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, कोई उसूल नहीं, मां बाप वगैरह कोई नहीं, और नीचे बेटा बेटी पोता पोती वगैरह कोई नहीं, हां मां शरीक भाई है या मां शरीक बहन है या दोनों हैं, दोनों भाई हो या दोनों बहन हो या मिले जुले जितने चाहे हो, एक हो तो छठा हिस्सा, और छठा हिस्सा ही दोनों को मिलेगा, यानी भाई हो तो छठा हिस्सा, बहन हो तो छठा हिस्सा, और अगर दोनों भी मौजूद हो, भाई भी है बहन भी है मां शरीक, तो अब एक तिहाई मिलेगा, और मां शरीक भाई बहन में मर्द को दो गुना और औरत को एक गुना ऐसा हुक्म नहीं है, बल्कि तिहाई दे देंगे, तिहाई में बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे, मर्द को दो हिस्सा और औरत को एक हिस्सा। एक तो खास भाई बहन में है, बाप शरीक भाई बहन में है, बेटा बेटी में है, पोता पोती में है, इस तरीके से। इसी तरह से मियां बीवी में है, जैसा कि अभी हुक्म आया कि मर्द को जितना मिलता है उसका आधा औरत को मिलता है, लेकिन मां शरीक भाई बहन हो तो फिर एक हो तो छठा हिस्सा, एक से ज्यादा हो तो तिहाई हिस्सा, उसी तिहाई हिस्सा को आपस में बराबर बराबर तकसीम करेंगे। अल्लाह ने उनका जिक्र यहां किया। وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ, اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا, کلالتن کا معنی ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا, اَوْ امْرَأَةٌ, یا عورت ہو ایسی ہی کہ عورت ہے وہ اپنا باپ بیٹا وغیرہ کچھ نہیں رکھتی, اب मर्द है मां शरीक भाई या बहन रखता है, औरत है मां शरीक भाई या बहन रखती है, वलहु अखुन उख्तुन, और उसके लिए एक भाई है या बहन है, तो दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है, हर एक के लिए, यानी भाई हो तो जब भी छठा हिस्सा, बहन हो जब भी छठा हिस्सा। فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, और अगर वो उससे ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो वो सब शरीक हैं एक तिहाई में, वो सब के सब शरीक हैं एक तिहाई माल में, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, उस वसीयत के बाद जो हो चुकी है या कर्ज की अदायगी के बाद। यहां रुककर एक बात ये समझे कि जो आदमी इंतकाल करता है उसे चाहिए कि अपनी आखिरत के लिए कुछ ना कुछ वसीयत करके जाए। और एक बात ये भी समझे, आम तौर पर लोग मसला पूछते हैं हज्जे बदल का, कि हज्जे बदल करना है उसका क्या हुक्म है, जबकि जो आदमी इंतकाल करता है उस पर हज फर्ज हुआ हो और वो हज ना किया हो और उसने इंतकाल से पहले हज की वसीयत की हो, जब हज बदल होता है, अगर उसने माल नहीं छोड़ा या उस पर हज फर्ज नहीं हुआ या उसने वसीयत नहीं की, अब हज बदल नहीं होगा। हां उसके माल से वारिसीन राजी होकर किसी को भेजते हैं या वारिसीन अपनी तरफ से किसी को भेजते हैं कि उसकी तरफ से हज्जे बदल करो, ये हज्जे बदल तो नहीं है, हज्जे नफल है, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی طرف سے اس حج کو قبول کر لیں گے. باقی اسے حج بدل پورے طور پر نہیں کہہ سکتے. حج بدل کہنے کے لیے یہ شرط ہے. لہذا حج بدل کی وصیت کی جائے. بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے ذمے نمازیں رہتی ہیں, روزے رہتے ہیں, نمازوں کی روزوں کی وصیت کر جائے. بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا انتقال کر جاتا ہے اور پوتے پوتی ہوتی ہیں, ان کے لیے وصیت کر جائے کہ اس لیے کہ بیٹا کوئی ہو تو پوتا پوتی کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. اب حصہ نہیں ملتا ہے اس لیے ایسے ہی چھوڑ دینا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرحوم بیٹا کے یا مرحوم بیٹی کے بچوں کے حق میں وصیت کر دے, اور وصیت ایک تہائی مال تک نافذ ہوتی ہے, اور وصیت پوری کرنا واجب ہے. اسی لیے قرآن نے وصیت کا ذکر چار جگہوں میں پہلے کیا, قرض کی ادائیگی کا ذکر بعد میں کیا تاکہ وصیت کی اہمیت رہے. ایسے ہی وارثین سے کوئی امید نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ کچھ کر سکیں گے. لہذا مرنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی نیک کام کی وصیت کر جائے کہ مسجد بنا دی جائے, مدرسہ بنا دیا جائے, یا غریبوں کو دے دیا جائے. ہاں وارثوں کے حق میں وصیت نہیں چلتی ہے. جو فی الحال وارث ہو رہا ہے وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا, ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا, اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی. اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کر جائے وہ معتبر نہیں ہے. اس وقت معتبر ہے کہ جب تمام وارثین راضی ہوں, سب وارث راضی ہوں, اور ان میں کوئی نابالغ نہ ہو. اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کے راضی ہونے کا بھی اعتبار نہیں, اور اس کے مال سے کوئی حصہ نہیں لیا جائے گا. نابالغ ہے تو اس کو اس کا پورا مال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اس کے بعد بھی اس کے حق میں صدقہ جاریہ ہو اور ایصال ثواب ہو. تو یہ کام کرنا چاہیے کہ وصیت کر دے. وصیت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. وصیت میں اگر وارثین اس کو پورا نہیں کریں گے تو سخت گنہگار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جگہ جگہ, من بعد وصیت یوصا بها دین غیر مضار, درا حالے کے نقصان پہنچانے والا نہ ہو. نقصان پہنچانے کی ایک صورت یہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت کر دے. اب لوگوں کو مسئلہ معلوم نہ ہو, حالانکہ وہ وارث ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود اسے میراث دے رہے ہیں. اب مرنے والا کسی وارث کے حق میں وصیت کر دے تو اب اس کو اس کی وصیت کے مطابق مال دیا جائے تو اس نے خود ضرر پہنچایا ہے, نقصان پہنچایا ہے دوسرے وارثوں کو. اللہ تعالیٰ کس قدر لحاظ رکھتے ہیں غیر مضار, جو وارث ہونے والے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جتنا مال ان کو شریعت دے رہی ہے وہ مال ان کو پہنچنا چاہیے, کسی اور طریقے سے ان کا حق نہیں مرنا چاہیے. یا ایک تہائی سے زیادہ کسی کے حق میں وصیت کر جائے, اب پریشان ہو کر وصیت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. لہذا ایک تہائی سے زیادہ بھی وصیت نہ کریں. غیر وارثین کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں لیکن ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہ کریں, ورنہ نقصان پہنچانے والوں میں شمار ہوگا. ایک صورت نقصان پہنچانے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کے حق میں قرض کا غلط اقرار کر لیں. کہ فلاکا میں مقروض ہوں، میرے مال سے اسے اتنا قرضہ پہنچنا ہے، حالانکہ کوئی قرضہ نہیں دینا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس بہانے فلاں کو مال پہنچ جائے۔ اور اکثر یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب صرف بیٹی چھوڑ کر جائے، بیٹا نہ ہو، تو اتنا تو جانتے ہیں کہ بیٹی صرف ہو تو بھائی بہن وغیرہ بھی وارث ہوتے ہیں، چچا وغیرہ بھی وارث ہوتے ہیں۔ اس وقت لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم وصیت کر دیں، کہ شریعت جو حصہ دے رہی ہے وہ تو دے رہی ہے، باقی کے حق میں ہم وصیت کر دیں گے تو وصیت یہاں نہیں چلے گی۔ یا قرض کا اقرار کر لے کہ مجھے اتنا قرض اس کو دینا ہے، تو جھوٹا اقرار بھی ایسا اقرار ہے جس سے وارثوں کا حق مارا جا رہا ہے اور وارثوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں غیر مضار، کہ کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، یعنی اللہ تعالی نے جتنے حصے بیان کیے ان حصوں میں اللہ نے جو بات بیان کی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اس میں آگے پیچھے کریں گے تو اللہ کا جو فرض ہے اس میں کوتاہی ہوگی اور سخت گناہ ہوگا، اور جتنا مال ناجائز کھا جائے گا وہ حرام مال شمار ہوگا۔ اللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب جانتے ہیں، بردبار ہیں، تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں کسے کتنا حصہ پہنچنا چاہیے، اللہ نے دے دیا۔ اور حلیم جو آگے پیچھے کرتے ہیں، اللہ بردبار ہیں، عموماً دنیا میں سزا نہیں دیتے لیکن آخرت میں بڑی سزا ہوگی، بردبار ہیں، تحمل کرنے والے ہیں، لہذا اللہ تعالی حلیم ہیں، حلم والے ہیں، تو اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اللہ کا یہ تاکیدی حکم ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ سگے بھائی بہن ہو یا باپ شریک بھائی بہن ہو، ان کا کیا حکم ہے؟ اس کو اللہ نے اس صورت کے آخر میں ذکر کیا ہے، اسی سورت کے بالکل آخری آیت میں اللہ نے ان کا حکم ذکر کیا ہے، اور پوتے پوتی اولاد کے حکم میں ہیں، دادا دادی یہ ماں باپ کے حکم میں ہیں۔ تو ایک تو یوں سمجھیے کہ تین حصے ہوتے ہیں وارث ہونے والوں کے۔ پہلے قسم کے لوگوں کو ذوی الفروض کہتے ہیں، پھر عصبہ کہتے ہیں، پھر ذوی الارحام کہتے ہیں۔ ذوی الفروض وہ ہیں جن کا حصہ اللہ نے خود ہی بیان کر دیا، جو حصے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں یہ ذوی الفروض ہیں۔ پھر عصبہ ہیں، عصبہ وہ ہیں جس کا حصہ اللہ نے بیان نہیں کیا، جیسے بیٹا ہے، اللہ نے یہ تو کہا جتنا چھوڑ کر جائے بیٹا کو دو حصے، بیٹے کو ایک حصہ، لیکن کتنا حصہ وہ نے بیان کیا، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، دو حصے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی انتقال کر جائے، اس کے ماں باپ نہ ہو، بیٹی نہ ہو، صرف بیٹا ہو، تو پورا مال بیٹا لے لے گا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، تو ایسے کو عصبہ کہتے ہیں۔ تو بیٹا، پوتا وغیرہ، اور بیٹا کے بعد باپ، دادا وغیرہ، پھر بھائی، بھتیجا وغیرہ، پھر چچا، چچا کا بیٹا وغیرہ، یہ چاروں آتے ہیں اسی ترتیب سے، ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد تیسرا نمبر ذوی الارحام کا ہے۔ ذوی الارحام وہ رشتہ دار کہ میت سے رشتہ ہونے میں درمیان میں ماں کا واسطہ آتا ہے، جیسے نانا ہے، نواسا ہے، بھانجا ہے، خالہ اور پھوپھی ہے، میت سے جو رشتہ ہوتا ہے تو ماں کا واسطہ آتا ہے، ان کا تیسرا نمبر ہے کہ نانا اور نواسا کا کتنا حصہ ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا، عموماً ان لوگوں کو حصہ نہیں ملتا ہے، ہاں کبھی کبھی نواسے نواسیوں کو، نانا اور نانی کو حصہ ملتا ہے، کبھی کبھی. اور اسی طرح سے خالہ اور بھانجوں کو حصہ ملتا ہے، ایسے ہی پھوپی وغیرہ کو حصہ ملتا ہے. یہ تفصیل فقہ کی مسائل کی کتابوں میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. تو یہ حصے ہیں. اور یہاں رک کر ایک بات سمجھی جائے، قرآن کریم میں جو بات آئی ہے اس کو الحمدللہ سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ اس کو رکھ کر میراث تقسیم کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. لہذا میراث تقسیم کرنے کا جب معاملہ آئے، کسی عالم دین اور کسی مفتی سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے معلوم کر کے میراث کی تقسیم ہونی چاہیے. تلک حدود اللہ، اللہ نے میراث کے احکام بیان کیے، اب فرماتے ہیں یہ احکام میراث کے اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. حدیں سرحد اور حد بارڈر، یعنی اللہ نے خود یہ احکام بیان کر دیے، اللہ کی بیان کی ہوئی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانے گا اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر چلے گا، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے بہت بڑا انعام کا وعدہ کیا. کما حق میراث کی تقسیم عمل میں آئے اور اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہ ہو اور کوئی حق کسی کا نہ مارا جائے. وارث اگر نہ بھی لینا چاہے، مسئلہ یہ ہے کہ قاضی زبردستی اس کے گھر میراث ڈال دے گا، ہاں اس کے ہاتھ پہنچنے کے بعد اسے اختیار ہے، وہ اپنے مال میں سے جو چاہے کر سکتا ہے. لہذا عموماً لڑکیوں کا حصہ مارا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، بہنوں کا حصہ کم کیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے. بڑی وعید اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، تلک حدود اللہ. اور قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ قرآن کریم جب بھی احکام بیان کرتا ہے تو احکام کے بعد تقویٰ کی بات ضرور کرتا ہے کہ دیکھو صرف قانون سے عمل ہونا مشکل ہے، قانون پر عمل اس وقت ہوگا جب دل میں خوف خدا ہو، خوف آخرت ہو کہ مجھے اللہ کے حضور جا کر جواب دینا ہے. اگر ایک پائی کی میں نے ڈنڈی مار دی، آگے پیچھے کر دیا، اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے، نہیں معلوم وہ ایک پائی کتنا زیادہ ہو جائے اور میرے حق میں مصیبت ہو جائے. لہذا میراث کی تقسیم صحیح صحیح ہونی چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہی احکام بیان کیے ہیں، اللہ کی بیان کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانے گا. اللہ کی اور اس کے رسول کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 90% احکام تو اللہ نے بیان کر دیے، بعض احکام قرآن میں نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے بیان کیے. ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، لہذا اللہ کے نبی نے جو بیان کیے ان کا حکم بھی وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس لیے اللہ و رسولہ را رہے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی اس کے رسول کی بات مانے، اللہ اس کو ایسی جنت میں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کے احکام پر اس نے عمل کیا، عمل کرنے پر اللہ نے جنت میں بہترین صلہ دیا، بڑی کامیابی حاصل ہو گئی. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی قائم کی ہوئی حدوں سے آگے نکل جائے، جو حدیں اللہ نے بیان کی ہیں ان حدوں سے تجاوز کر جائے، اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ذلیل کرنے والا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو یہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو ایمان رکھتے ہیں لیکن میراث نہیں دیتے یا میراث میں حق تلفی کرتے ہیں, اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, جن کے پاس ایمان ہی نہیں یعنی مطلب وہ کھلے عام انکار کرتے ہیں کہ سب ہمارا ہے, اس میں لڑکیوں کا کوئی نہیں, فلاں کا کوئی نہیں, فلاں کا کوئی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی لڑکی بھی بہنوں کا حصہ نہیں دیتی, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بھائی مضبوط ہوتا ہے وہ کمزور بھائی کا حق مار دیتا ہے. تو کئی صورتیں ہوتی ہیں. اب یہ حق مارنا دو وجہوں سے ہو سکتا ہے, یا تو حرام کو حرام سمجھ کر کر رہا ہے, گناہ سمجھتا ہے, تو ایمان تو باقی رہے گا اور ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا, اور اگر اس ڈنڈی مارنے کو حلال سمجھ لے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا, کافر ہو جائے گا, اور جب کافر ہو جائے گا تو اللہ فرما رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين.